الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اس دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق بخشی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، یہ شوال کا مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ اس مہینے کی 30 دنوں یا 29 دنوں میں سے 6 دن روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا اس نے ایک زمانے تک روزہ رکھا. فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ, اس نے ایک زمانے تک روزہ رکھا. کیا مطلب ہے ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ہے, لیکن دوسرے بعض اہل علم نے کہا, اور یہ بات زیادہ درست لگتی ہے, کہ رمضان کے مہینے میں 30 روزے اگر ملتے ہیں یا 29 ملتے ہیں تو یہ 30 کے قائم مقام, اور بقیہ 6 روزے ملتے ہیں تو کل 36 روزے ہو جاتے ہیں شوال کے روزوں کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر شمار کی جاتی. اس حیثیت سے 36 دن کے روزے سال کے 360 روزوں سال کے 360 دن کے روزوں کے برابر. گویا جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا رمضان کے روزوں کے ساتھ, تو اس شخص نے گویا پورے سال تک روزہ رکھا. یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے اس آدمی کو جو شوال کے 6 روزے بھی ساتھ میں رکھے. اب اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے روزے رمضان کے کچھ روزے کسی وجہ سے چھٹ گئے, سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ شوال کے روزے رکھیں. اگر ممکن ہو تو پہلے فرض کی قضا کر لیں اور اس کے ساتھ شوال کے رکھیں, لیکن اگر کسی وجہ سے موقع نہیں مل رہا تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں, چاہے آپ کو بعد میں بقیہ روزے قضا کرنے پڑیں. بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ قضا کریں پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. لیکن کسی وجہ سے 6 روزے ہی رکھنے کا موقع ملتا ہے تو شوال کے روزوں کو مقدم رکھیں اور اس کے ساتھ پھر بقیہ روزوں کو بھی قضا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس فضیلت کو آپ حاصل کر سکیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں. یہ سنت بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے, اور بہت ساروں کے علم میں ہے بھی تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں, بڑی بات ہے کہ 6 روزے آپ کے پورے سال کا روزہ دار آپ کو بنا دیتے ہیں, اس لیے اس کا اہتمام کریں. دوسری اہم بات جو شوال کے مہینے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ کرنے سے کتراتے تھے, بچتے تھے, سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا یہ نحوست کا باعث بنے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لوگ ایسا سمجھتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جو شادی ہوئی وہ اسی شوال کے مہینے میں ہوئی, اور میری رخصتی جو اللہ کے نبی کے پاس ہوئی اسی شوال کے مہینے میں ہوئی. یہ بتا کر حضرت عائشہ پوچھا کرتی تھی کہ بتاؤ اللہ کے نبی کے پاس مجھ سے زیادہ کوئی اور محبوب تھا کیا؟ شوال کے مہینے میں ہی میری شادی اور میری رخصتی بھی اسی مہینے میں, لیکن اس کے باوجود نبی کے پاس محبوب ترین بیوی اگر تھی تو میں ہی تھی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کیا کرتی تھی. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھنا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے, اور اسی بات کی طرف حضرت عائشہ اپنے اس بات کے اندر توجہ دلا رہی ہیں. یہ دو باتیں تھیں جن کی طرف آج کے اس خطبے میں ابتدا میں توجہ دلانی میں نے ضروری سمجھی, ورنہ میں نے موضوع جو منتخب کیا آج کے اس خطبے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد. اسلامی شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کچھ آداب جو اس مسجد سے متعلق اسلامی شریعت نے سکھائے ہیں ان کا تذکرہ آج کے میرے اس خطبے کا موضوع ہے. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اسلامی شریعت نے ویسے امت مسلمہ کو بالخصوص امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے چپے چپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد سجدے کی جگہ بنایا. جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے تم وہی نماز پڑھ لو. اسلامی شریعت کی نظر میں ساری زمین سجدہ گاہ ہے, ساری زمین پہ انسان سجدہ کرتا ہے, سوائے ان مقامات کے جہاں منع کیا گیا ہے جیسے قبرستان, جیسے حمام یا مخصوص مقامات بیچ راستہ, اس قسم کے کچھ مقامات کو چھوڑ کر سارے مقامات پر آدمی سجدہ کر سکتا ہے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بیان فرمایا, اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کو یہ خصوصیت نہیں دی, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خصوصی مقامات تیار کیے جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کہتے ہیں اور جن کو ہم مسجد کہا کرتے ہیں.
عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اسلامی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ خصوصی مقام اسلامی معاشرے کے اندر ہونے چاہیے, مسلم معاشرے کے اندر وہ مقام ہونے چاہیے جہاں مسلمان پنج وقتہ نماز با جماعت اور جمعہ وغیرہ کا اہتمام کر سکے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر قرار دیا, بیوت اللہ کہا گیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یہ ایسے گھر ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذکر کیا جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور یہی اس کی فضیلت کی سب سے پہلی بنیاد ہے. ان مسجدوں کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. لیکن بات سمجھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں رہتے ہیں, جیسے انسان کے گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان یہاں رہتا بستا ہے. انسان کا گھر اگر ہو تو مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اللہ گھر میں انسان وہاں ملتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہاں ہے یا صرف یہیں ملتی ہے, کہیں اور نہیں ملتی. اسلامی شریعت نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ رب کی ذات الرحمن علی العرش استوی, رحمان کی جو ذات ہے وہ عرش پر مستوی ہے, اور عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر جو جنتیں ہیں, اور جنت کا جو سب سے اونچا درجہ فردوس ہے, فردوس کے اوپر یہ عرش ہے. رب کی ذات عرش پر مستوی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی طور پہ عبادت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, انسان کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے گھر اس معنی میں ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے مسلمان اوروں کی دیکھا دیکھی, جیسے مندروں کے اندر ان کے اپنے خدا ہوتے ہیں, گرجا گھروں کے اندر وہ اپنی جو مطلب مورتیں بنا کر رکھے ہوتے ہیں یا صلیب لٹکائے ہوتے ہیں, تو یہ تصور مسلمانوں میں بھی یہ آ چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہیں ملتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں موجود ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے, لیکن یہ اللہ کے گھر ہے اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی طور پہ عبادت کی جاتی ہے, پنج وقت نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اجتماعی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرنا ہے وہ عبادت یہاں کی جاتی ہے, اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے. تو مسجد کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے, سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے ویسے ہی وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا امت مسلمہ کے نزدیک محترم ہونی چاہیے. بیت اللہ جب کہا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جب کہا گیا, تو اس سے اس کی شرف, اس کے شرف اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. دوسری بات جو اس کی فضیلت کا پتہ دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو نام منتخب کیا وہ ہے مسجد, اور مسجد کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سجدہ کرنے کی جگہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ ساجدہ, بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے لیے جو نام منتخب کیا اسی سجدے سے منتخب کیا, کہا مسجد یہ سجدہ کرنے کی جگہ. گویا یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو مقام امت کے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی یہ جگہ ہے سجدہ, اللہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے, جس دن کے اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا, رجل قلبه معلق بالمساجد, ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس بندے کا دل مسجد سے جڑا ہوا, مسجد میں لٹکا رہے, مسجد سے جڑا رہے اس کا دل, ہمیشہ ایک نماز کے بعد اسے فکر رہے کہ دوسری نماز کا وقت کب ہوتا ہے, وہ اپنا وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرے. کہا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. یہ مسجد کا مقام ہے, مسجد کی فضیلت کی یہ دوسری بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ مقام ہے کہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے, یہ سجدے کی جگہ ہے, یہاں آ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے. یہ دوسری اہم بات ہے جو اسلامی شریعت میں اس مسجد کی اہمیت یا فضیلت کے متعلق وارد ہے. تیسری بات جو شریعت میں ہم اور آپ کو ملتی ہے جس سے اس مسجد کا پتہ چلتا ہے, اہمیت کا پتہ چلتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے پسندیدہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, سب سے پسندیدہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی ہے تو اس روئے زمین کی مسجدیں ہیں, اور اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام کوئی ہے تو وہ بازار ہیں. پتہ کیا چلا؟ اس سے ایک بات کا اور پتہ چلا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ مقام ہے, یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مقام سے جوڑے رکھیں جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ محبوب مقام ہے, آپ یہاں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے, مسلم معاشرے کا اس سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا وہ معاشرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہوگا. یہ مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب مقام ہے. احب البلاد الى اللہ مساجدها, مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے. یہ تیسری اہم بات ہے جو اسلامی شریعت نے ان مسجدوں کے تعلق سے بیان فرمائی, ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمائی. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس مسجد کی فضیلت یا اس جیسی مسجدوں کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسجد کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے فرض ہونے کا جہاں تذکرہ کیا کہ مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے فرائض یا فوائد بیان کرتے ہوئے, جہاد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں ہیں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں. کہا کہ اس جہاد کے فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فرض نہیں کیا جاتا, ظالموں کو ان کے ظلم سے نہیں روکا جاتا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو مقام بنائے جاتے ہیں جن میں سے مسجد بھی ایک مقام ہے, ان مساجد کو لوگ ڈھا دیتے, لوگ ان مسجدوں کو ڈھا دیتے. اہل علم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مسجد کے دفاع میں جہاد کیا جانا چاہیے. مسجد اگر گرائی جاتی ہے یا گرائی جانے کی نوبت آتی ہے تو اس کے خلاف لڑنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جہاد ہے. تو یہ وہ مقام ہے مسجد, مسجد وہ بابرکت مقام ہے جس کے متعلق اسلامی شریعت نے یہ تک کہا کہ اگر اس پر آنچ آتی ہے تو مسلمانوں پر اس کے دفاع میں جہاد فرض ہوتا ہے, اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. البتہ جہاد کے جو شرائط ہیں, جہاد کے جو حدود ہیں کہ ایک مسلمانوں کی جو ہے مطلب باقاعدہ اس کے سلسلے میں کوشش ہونی چاہیے وہ ہو, لیکن یہ جو مار دھار کی شکل اختیار کی جاتی ہے اسلامی شریعت میں اس کو جہاد نہیں کہا جاتا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں مسئلہ یہ کہ یہ مسجد کا وہ مقام ہے کہ اسلامی شریعت نے جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ ان مساجدوں کا تحفظ کیا جاتا ہے, تو اس سے مسجد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلامی شریعت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں. کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. کہا کہ جو لوگ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں یا مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں یا پھر مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں میں ان کا شمار ہے. ومن اظلم, اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. ممن منع مساجد اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو یا مسجدوں کو روکے, ایود کرا فی حسمو, کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, وسعا فی خرابیہا, اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کے سلسلے میں کوشش کرے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد وہ بابرکت مقام ہے کہ جس کو برباد کرنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے یا کسی کا کوئی اقدام مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں وہ دنیا کے بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم ہے. یہ مسجد کا مقام ہے, یہ مسجد کی اہمیت ہے جو اسلامی شریعت نے بیان فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدہ, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا, جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنائے گا مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ, جیسا گھر وہ یہاں بنائے گا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو مسجد کی تعمیر کا کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو گھر دیں گے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنت کے ایک بالشت زمین, جمت جنت کی ایک بالشت زمین روئے زمین کے سارے چپے کو ملا کر یعنی پوری ساری زمین سے زیادہ قیمتی, ایک جو زمین جنت کی زمین کی ایک بالشت حصہ یہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ایک مسجد آپ بنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مقام پہ جہاں کا ایک بالش دنیا سے زیادہ قیمتی وہاں آپ کے لیے گھر بنائے گا. البتہ اسلامی شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کی زیب و زینت ری ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کے آثار میں سے بیان فرمایا کہ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, کہ قیامت کے قریب تم بھی اپنی مسجدوں کو ویسے ہی سوارو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی مسجدوں کو سوارا ہے. ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر اچھے سے اچھے کریں, مسلیوں کے لیے اچھی سے اچھی سہولیات فراہم کریں, جو جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان سب کو فراہم کریں, لیکن مسجدوں کی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے. لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب سمجھا کہ جیسا گھر آپ بنائیں گے ویسا اللہ تعالیٰ جنت میں بنائیں گے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ مسجدوں کی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے. یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو روکا ہے. لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ مسجد وہ مقام ہے کہ جس کی تعمیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر گھر تعمیر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ کچھ حوالے ہیں میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے منتخب کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسجد کتنی زیادہ اہم ہے, اسلامی شریعت میں اس کا مقام کیا ہے. اسی اہمیت کی وجہ سے, اسی فضیلت کی وجہ سے اور اسلامی شریعت میں اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کی, آپ نے مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد تین یا چار دن کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسجد جو ہوتی ہے یہ معاشرے میں خیر کی بنیاد ہوتی ہے, جہاں اس کی بنیاد پڑی وہاں سے خیر کی ابتدا ہوتی ہے, اور اگر مسجد نہ ہو کسی محلے کسی بستی کے اندر تو گویا وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منتقل ہونے کے بعد جتنے اقدامات کیے, اللہ کے نبی نے جتنے کام مدینے میں کیے, ان سب کی حیثیت بنیادی اصولوں کی ہے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. اور آپ نے مدینہ منتقل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیے ان کاموں میں سے ایک اہم کام مسجد کی تعمیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا, اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو, جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہوں, یا جن مسلمان جہاں آباد ہوں وہاں مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی جانی چاہیے. تو یہ مسجد کے مقام و مرتبے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ آپ کے اور ہماری عبادت کی اجتماعی عبادت کی جگہ ہے, جہاں یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے, جہاں یہ روئے زمین کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب مقام ہے, وہیں مسلمانوں پر اس کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ حقوق ہیں مسجد کے, کچھ آداب ہیں جو اس مسجد کے اندر جن کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے, لہذا اس کے متعلق دیے گئے جو آداب ہیں ان آداب کی آپ کو پابندی بھی کرنی چاہیے. کیا حقوق ہیں اس کے؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن حالات کے پیش نظر میں نے صرف چند حقوق منتخب کیے ہیں جو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان مسجدوں کو آباد کیا جائے, ان مسجدوں کو آباد کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ, اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, جو ایسا کریں گے مسجدوں کو جو آباد کریں گے ان اعمال کے ذریعے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. معلوم کیا ہوا, مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو آباد کیا جائے, اس کو آباد رکھا جائے. اور آباد کیسے رکھا جائے, آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی, دو باتیں آیت میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ مسجد کو آباد رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے, مسجد کو آباد رکھنا یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجد کو آباد کیسے رکھا جاتا ہے, مسجد کو کیسے آباد رکھا جاتا ہے وہ بھی بیان فرمایا. کہ من آمن باللہ, یہاں سے ایمان باللہ کی ترویج ہونی چاہیے, یہاں سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا سلیقہ سکھایا جانا چاہیے. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان کی ترغیب یہاں سے ملنی چاہیے. وأقام الصلاة وآتى الزكاة, روزہ نماز سے نماز اور زکات جیسے فرائض کا قیام اس مسجد کے ذریعے ہونا چاہیے. ولم يخش الا الله, اور یہاں سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھایا جانا چاہیے. مسجد کو آباد ایسے کیا جائے کہ یہاں نہ صرف یہ کہ صرف جو مطلب نماز کا اہتمام کرنے یہ کافی نہیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے جو مسجد کے اندر انجام پاتی ہے. نماز با جماعت جو ہے یہ سب سے بڑا کام ہے جو مسجد کے اندر انجام پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ نماز کا جب وقت ہو تو کسی آدمی کو یہ کہو کہ تم نماز پڑھاؤ اور میں کچھ لوگوں کو جاؤں, کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوں اور لے کر جاؤں ان لوگوں کے پاس جو مسجد میں حاضری نہیں دیتے, اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. فأحرق عليهم بيوتهم, ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو. جماعت میں حاضری, مسجد میں حاضری اسلامی شریعت کی نظر میں اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حدیث کی تو دوسرے روایتوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ اگر عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا, اگر عورتوں اور بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ کسی آدمی کو حکم دیتا کہ نماز قائم کرے وہ نماز پڑھاتا رہے, میں کچھ لوگوں کو لے کر جاتا اور جا کر جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا. مسجد میں حاضری کی اتنی تاکید ہے اس لیے کہ یہ مسجد کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس مسجد کو آباد رکھا جائے. اور مسجد کو آباد رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ کہ مسجد میں پنج وقتہ نمازوں میں حاضری دی جائے. لیکن ساتھ ساتھ اسلامی شریعت نے یہ بھی کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس مسجد میں لوگوں کو عبادت کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا, عبادت بھی ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, اصحاب صفہ آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. آج مسجدوں کی اس حیثیت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے, یہاں سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. لوگوں کے لیے تبلیغ کے لیے الگ الگ مراکز ہیں, تبلیغ کے لیے الگ الگ مقامات ہیں, الگ الگ تنظیمیں ہیں. مسجد اپنا وہ مقام کھو گئی تھی اور لوگوں کے لیے بھی مسجد کے اندر اگر درس کی بات ہو تو لوگوں کو حاضری میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہی جلسے جلوس کی بات کرے تو لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوا کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ بات مسجد کے آباد کرنے میں شامل ہے کہ یہاں سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اگر مسجد کے اندر مکتب کا انتظام نہیں ہے تو مکتب کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے, اور اگر بڑے لوگوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے تو بڑے لوگوں کو وقت نکال کر یہاں حاضری دینی چاہیے, اور جو مساجد کے ذمہ دار بنتے ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر ایسے علماء کا اہتمام کریں جو لوگوں کو تعلیم و تعلم کے سلسلے سے جوڑے رکھیں, جو لوگوں کو جو دین سکھائیں. آج افسوس اسی کا ہے کہ امت مسلمہ نے تعلیم و تعلم خاص طور پہ دینی تعلیم کے سلسلے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ علماء کا جو طبقہ دین سمجھتا ہے اسی کا سمجھنا کافی ہے. نہیں, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسجد سب کے آنے کی جگہ ہے, اس کو تعلیم کا ذریعہ بناؤ. حقیقی معنوں میں آبادی جو ہوتی ہے مسجد کی عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کی جتنی سیرتیں آپ دیکھ لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا زمانہ, صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آپ دیکھ لیں, سارے صحابہ نے
مساجد کو مرکز بنایا اور مساجد کو مرکز بنا کر یہاں سے دینی تعلیم کو رواج دیا, یہاں سے لوگوں کو دین سکھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی اس حیثیت کو دوبارہ لوٹایا جائے, کہ اس کو پوری طریقے سے آباد کیا جائے, اور آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پنج وقتہ نمازوں میں حاضری کے ساتھ ساتھ یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی باقاعدہ رکھا جائے, اور اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیں, اپنی تجارتوں کی قربانی دیں, اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی دیں, تبھی جا کر یہ مسجدیں آباد ہوں گی. تو یہ سب سے پہلا حق ہے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ ان مسجدوں کو آباد رکھا جائے, ان مسجدوں کو آباد رکھا جائے, اور مسجدوں کو آباد رکھنے کے سلسلے میں جو بھی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے اس رکاوٹ کا خاتمہ کیا جائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جو آدمی مسجدوں سے روکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے تو پھر اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے کے بجائے ویران کرنے کی راہ پر چلتا ہے. اسی لیے وہ مسجدیں جہاں مسلک اور مذہب کے نام پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مخصوص مسلک کے لوگ یہاں نہ آئیں, یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, اس مسجد میں اسی مسلک کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اسلامی شریعت نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ مسلک پرستی اور مذہب پرستی ہے, اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اس گھر کے اندر ہر اس بندے کو عبادت کرنے کے اختیار اور اجازت ہے, اور اسلامی شریعت نے اجازت دی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہو, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو, وہ یہاں آ سکتا ہے, آ کر عبادت کر سکتا ہے. روئے زمین کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس پر کوئی آدمی اپنا حق اس معنی میں جتا سکے کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہی یہاں عبادت کرے گا, میں جس کو روکوں گا وہ یہاں عبادت نہیں کر سکتا. اس طرح کسی کو اسلامی شریعت نے اختیار نہیں دیا. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہماری مخصوص کمپنی کی مسجد ہے, یہاں صرف کمپنی کے لوگ پڑھے, یہ مالداروں کی مسجد ہے, ہمارے خاندان کی مسجد ہے, یہاں ہمارے خاندان کے لوگ ہی پڑھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں, جب مسجد بنے گی تو یہ سارے مسلمانوں کی ہوگی, اسے آباد رہنا چاہیے اور اسے آباد کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی ضروری تھا, اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ دلائی. تو سب سے پہلا حق جو اسلامی شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ان مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے, ان مسجدوں کو آباد رکھا جائے, اور ہر طرح سے آباد رکھا جائے, ہر طرح سے آباد رکھا جائے, عبادت کے ذریعے بھی ہو, تعلیم و تعلم کے ذریعے بھی ہو, ہر طریقے سے اس مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے. دوسرا اہم حق جو ہے مسجد کے متعلق وہ یہ کہ اس مسجد کو ہر طرح کی گندگی اور ہر قسم کی جو ہے مطلب ناپاکی سے پاک اور صاف رکھا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے سنا ہے ایک واقعہ کہ ایک بدو آیا, قریے کا آدمی, نیا نیا مسلمان, اسے کچھ پتا نہیں مسائل کا, آیا اور آ کر مسجد کی ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ نے جو مطلب اٹھ کر ڈانٹنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ مت روکو, اس کو چھوڑ دو, اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو. کیوں؟ دو سبب بیان کیے گئے. پہلا سبب یہ کہ پیشاب کرتے وقت درمیان میں روکنا یہ صحت کے لیے نقصان دہ, اور دوسرا بڑا سبب یہ بیان کیا گیا کہ آدمی اگر درمیان میں رکنا چاہے تو وہ ایک جگہ گندگی پھیلا رہا ہے, اگر اس کو آپ روکنا چاہیں گے تو اس مقام سے وہ دوسرے مقام پر بھی گندگی پھیلائے گا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ضرورت پر قابو نہ رکھ سکے اور ایک کے بجائے ایک سے زائد مقام گندے ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا. دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہو گیا تو اسے بلایا, بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, ان المساجد لم تبنى لهذا, یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ اس جیسے گندے لوگ کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے. اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیان فرمایا مسئلہ کہ یہ بات امت مسلمہ پر واجب ہے کہ اس مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھا جائے, یا ہر قسم کی ناپاکی یا جو بھی چیز اس کو گندا کر سکتی ہے ان ساری چیزوں سے اس کو پاک رکھا جائے. فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت میں معراج کے لیے گیا تھا اور میرے سامنے میرے امت کے اعمال بھی رکھے گئے تھے کہ یہ یہ نیکیاں ہیں, یہ یہ برائیاں ہیں, تو میں نے میری امت کی برائیوں میں یہ بات بھی دیکھی کہ مسجد کے اندر تھوک کا جو مطلب کچھ حصہ مسجد میں پڑا ہوا تھا, وہ دیکھنے کے بعد اگر کسی نے اسے صاف نہیں کیا تو میں نے دیکھا کہ اسے میری امت کی برائیوں میں شمار کیا گیا ہے. یہ تھوکنے کی بات نہیں, بات تھوکنے والے کی نہیں, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تھوک پہلے سے موجود تھا, دیکھ کر اگر کسی نے اسے صاف نہیں کیا تو میں نے دیکھا میری امت کی برائیوں میں اسے شمار کیا گیا ہے. اس مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام کرے اور بالخصوص اس کا بھی خیال رہے. اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے, بارہا ذکر کیا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو آپ لاتے ہیں, اچھی بات ہے مسجد سے بچپن سے ہی اسے جوڑنا چاہیے, لیکن چھوٹے بچے ایسے ہیں کہ وہ مسجد کو گندا کر دیتے ہیں, اور مسجد کو گندگی سے پاک رکھنے کے لیے ان کو مسجد سے دور رکھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو, تو ایسی صورت میں بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر آنا چاہیے. بالخصوص وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو مسجد تک لاتی ہیں, مسجد میں لائیں اچھی بات ہے, بچپن سے مسجد سے جوڑنا اچھی بات ہے, لیکن ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے مسجد گندا ہو جاتی ہے اور اس گندگی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی ہے, تو ایسی صورت میں بچوں کو گھر پہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے, مسجد میں نہیں لانا چاہیے. ان مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں, پاکی صفائی کا اہتمام کریں, اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کی مناسبت سے مساجد کے اندر جس قسم کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے, کھانے پینے والے بچی کچی چیزوں کو جس طرح پھینک کر جاتے ہیں, ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب پہلے سے گرا پڑا تھوک گناہوں میں شمار ہوگا, تو آپ کا اس طرح یہاں لا کر مختلف چیزیں پھینک کر جانا اسلامی شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ قرار پائے گا. اس لیے مساجد کی پاکی صفائی کا اہتمام کریں, بالکل صاف اور شفاف اس کو رکھنے کی کوشش کریں. یہ مسجد کا دوسرا بڑا حق ہے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ سب پر واجب قرار دیا ہے. اسلامی شریعت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت نے مسجد کے سلسلے میں اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یہاں ہر قسم کی بدبو سے اس مسجد کو ان مساجد کو پاک رکھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اکل من هذه الشجره فلا يقربن مصلانا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اس درخت کو کھائیں یعنی پیاز یا لہسن کھائیں, وہ لوگ اگر کھا لیتے ہیں تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسجد کے اندر حاضری ضروری ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اس قسم کی چیز کھائے جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے, جو چیز جو مطلب بدبو کا سبب بنتی ہے, تو وہ آدمی مسجد سے قریب نہ آئے, مسجد کے اندر نہ آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو جو مطلب ہر قسم کی بدبو سے پاک رکھنا چاہیے, ہر قسم کی بدبو سے اس مسجد کو پاک رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ان الملائکۃ تتعذى مما يتعذى منه ابن آدم, کہا کہ فرشتوں کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے ابن آدم یعنی انسان کو تکلیف ہوا کرتی ہے. تو مسجد میں کسی بھی قسم کی بدبو کو لے کر آنا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. اسی سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی جس کے اندر منہ کی بدبو کی بیماری, منہ کی بدبو کی بیماری ہے, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معدے کی خرابی کی وجہ سے بیماری دیتے ہیں, بدبو اگر ہے اور ایسی بدبو ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو علماء نے کہا کہ ایسے آدمی کو جماعت میں حاضری سے چھوٹ ہے, اس لیے کہ مسجد کو بدبو سے پاک رکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر رکھ دی ہے یہ چیز, اب اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو کہا کہ علماء نے کہ مسجد کو پاک رکھنے کی خاطر بدبو سے اسے اس بات کی چھوٹ ہے کہ چاہے تو اپنے گھر میں پڑھ لے, لیکن مسجد میں آ کر مسلیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو جو تکلیف نہ پہنچائے. مسلمانوں ذرا سوچنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں. ایک جو مطلب پیاز اور لہسن جائز چیز ہے, جائز چیز کو کھا کر بدبو آتی ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا مسلمان مسجد تک نہ آئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی بیماری کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی چھوٹ دی جا رہی کہ مسجد سے وہ دور رہے. تو بتاؤ, یہ جو گٹکے کھا کے آتے ہیں, یہ جو بیڑی سگریٹ کا مسئلہ ہے, یہ مختلف قسم کی مصیبتیں پال کر جو آتے ہیں یہاں آ کر مساجد کے اندر جس قسم کی بدبو پھیلاتے ہیں, وہ مسجد کے سلسلے میں کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو مسجد کے حق طرفی ہے, ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ویسے ہی گناہ ہے, گٹکا بھی حرام ہے, بیڑی سگریٹ بھی حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں, یہ حرام ہے ویسے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ وہ کام باہر بھی کر کے آئیں لیکن بدبو یہاں اگر آتی ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں آپ مسجد کے حقوق کو پامال کرنے والے, آپ مسجد کے حقوق کو ادا کرنے والے نہیں, ان حقوق کو پامال کرنے والے شمار ہوں گے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں, اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, ان مسجدوں کو پاک و صاف ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اہل علم نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد, خوب کھا کر آنے کے بعد یہاں ڈکار لینا جس کی وجہ سے بو آئے, بدو آئے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. مسجد کے اندر نماز میں کھڑے ہو کر, یا نماز نہ ہو تب بھی مسجد کے اندر آ کر یہاں بیٹھ کر ڈکار لینا, یا اس قسم کی کوئی بھی بدبو پھیلانے کی یہ کرنا, یا پھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ باہر جا سکتے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی آپ کی ہوا خارج ہو, یہ ساری چیزیں اس مسجد کے اندر بدبو پھیلانے کے اندر داخل ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں ان میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں. تو مسجد کا ایک حق اور یہ بھی ہے یہ ایک حق یہ بھی تھا کہ اس مسجد کو جو ہے مطلب بدبو وغیرہ سے پاک و صاف رکھا جائے. اسی طریقے سے مسجد کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے. تجارت کرنا یا تجارت کی کوئی گفتگو کرنا, بزنس کی کوئی بات مسجد کے اندر کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا ہے؟ ایک تو اللہ علم نے یہ سبب بیان فرمایا, کہ خرید و فروخت کے اندر, بزنس کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہیں, اور مسجد وہ مقام ہے جہاں بے جا آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ دو آدمی بہت بلند آواز میں گفتگو کر رہے ہیں, تو بلایا ان کو. بلا کر حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا کہ ہم طائف کے ہیں, طائف کے رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم مدینے والے ہوتے تو تم دونوں کو بہت بری طریقے سے میں پیٹتا. تمہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں ہو اور اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟ تو مسجد میں بیجا آوازیں بلند کرنا یا تجارت وغیرہ کے ذریعے آوازیں بلند کرنا یہ اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو کہا کہ ایک سبب یہ ہے تجارت سے روکنے کا کہ تجارت میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, تجارت کے اندر جھوٹ داخل ہوتا ہے, تجارت کے اندر اکثر کہیں نہ کہیں دھوکہ داخل ہوتا ہے, اس لیے مساجد کو اس سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مقام ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مقام ہے. آپ یہاں تجارت کریں گے تو اس پسندیدہ مقام کو آپ اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ مقام بنا دیں گے. اس لیے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں خرید و فروخت یا بزنس کی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا حق یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی آدمی باہر کوئی چیز گم شدہ, کوئی چیز گم کر دے اور مسجد میں آ کر اس کا اعلان کرے تو اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں. مسجد میں آ کر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ان دونوں مسائل کو جمع کر کے, خرید و فروخت اور گمشدہ چیز کے اعلان کو جمع کر کے, اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی چیخ و پکار, مسجد میں کسی بھی قسم کی بیجا آوازیں بلند کرنا, مسجد میں کسی بھی قسم کی آوازیں, یہ ساری چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہیں, یہ حرام ہیں. تو ذرا وہ مسلمان جو اپنے موبائل وغیرہ لے کر آتے ہیں مسجدوں کے اندر, جس قسم کا جو مطلب گھنٹیاں بجتی ہیں, ویسے تو موبائل ایک ایسی ضرورت ہے, انسان کی ضرورت ہے, اسلامی شریعت جائز قرار دیتی ہے, لیکن مسجد کے اندر لانا اور مسجد کے اندر موبائل کی گھنٹی بجنا, بالخصوص نماز کے اندر بجنا, یہ اسلامی شریعت کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں. یہ موبائل کی جو گھنٹیاں لوگ لا کر یہاں بجاتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اکثر بھول جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے میں بھولوں یا آپ بھولیں, بھولنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ احساس ہی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ احساس ہوگا تو مسجد میں خود بخود موبائل بند ہو جائیں گے. لیکن اگر بند نہیں ہوتے تو کیوں؟ اس لیے کہ مساجد کا وہ مقام ہمارے دل کے اندر موجود نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کو اس قسم کی آوازوں سے, اس قسم کی جو مطلب چیزوں سے جو مطلب دور رکھا جائے جو چیزیں مسجد کے حقوق کو پامال کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تم سب مسجدوں کے پاس اپنی زینت کو اختیار کرو. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے جو مشرک تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آتے تھے تو بالکل ننگے ہو جاتے, اپنا لباس سارا اتار دیتے, ننگے ہو کے طواف کرتے. سمجھتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ یہ کپڑے ایسے ہیں جن کپڑوں میں ہم برائیاں کیا کرتے ہیں, ہم گناہ کیا کرتے ہیں, ان گناہ والے کپڑوں میں اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اس لیے اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ جو ہے مطلب کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو اسلامی شریعت نے یہ حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد جب آؤ تو پوری زینت اختیار کر کے آؤ. لباس انسان کا ستر بھی ہے, انسان کی زینت بھی ہے. اس سے مسئلہ مستنبط کیا اہل علم نے کہ آدمی لباس پہن کر آئے, اچھا لباس پہن کر آئے, آدمی لباس پہن کر آئے تو صرف سطر ڈھانکنا کافی نہیں ہے, سطر ڈھانکنا یہ واجب کے درجے کا ہے, لیکن واجب سے آگے بڑھ کر اچھے سے اچھا لباس پہن کر مسجد آنے کی کوشش کرو. تو ہمارے وہ بھائی جو راتوں میں استعمال شدہ کپڑوں ہی میں فجر کی نماز میں حاضری دیتے ہیں, ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ مسجد کو آئیں تو خصوصی طور پہ آپ اہتمام کریں, مسجد کو آئیں تو آپ پورے اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص وہ نوجوان جو ایسا تنگ لباس پہنتے ہیں یا ایسا چھوٹا لباس پہنتے ہیں کہ رکوع و سجدے میں ان کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ٹی شرٹ پہننا کہ جس کے نتیجے میں رکوع یا سجدے کی حالت میں آپ کا پچھلا حصہ نظر آئے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کو آؤ مسجد کو آؤ تو پوری زینت اختیار کر کے آنے کی کوشش کرو, یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. وہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا کہ مساجد کو آتے تھے تو پوری ناپاکی کے ساتھ آتے, پورے لباس کو جو ہے اتار کر آتے تھے. ان سے مشابہت نہ اختیار کرو, اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈھانکے ہوئے آؤ, پوری زینت اختیار کر کے آؤ اور پورے اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش کرو. یہ کچھ حقوق تھے اور ان سب سے بڑھ کر ایک حق اور بھی ہے, میں نے جسے مؤخر رکھا اس لیے کہ اکثر و بیشتر مسلمان اس حق سے نواقف ہیں, اور اگر یہ حق ابتدا میں بیان کر دیا جائے تو جو مسلمان جمعہ میں آخری میں آنے کے عادی ہیں زندگی میں مسئلہ پھر سننے کا شاید ان کو موقع نہ ملے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے. تحیت المسجد جسے کہا جاتا ہے, تو یہ مسجد کا حق ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر بیٹھنا چاہتے ہیں, آئے اور نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسجد میں بیٹھنا اگر چاہتے ہیں تب پھر مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ضرور پڑھا کرے. اگر آپ سنت پڑھ رہے سنت کافی ہو جائے گی, براہ راست فرض میں داخل ہو رہے فرض کافی ہو جائے گی, لیکن سنت اور فرض کا مسئلہ نہیں, کسی اور وقت میں آئے ہوئے ہیں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مسجد کے اس حق کو ادا کرو کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو. یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. اور آخر میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ ساری فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, مسجد کے حقوق اور بھی ہیں لیکن یہ اہم ہیں جو معاشرے کے اندر نظر انداز جن کو کیا گیا ہے, تو ان کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں. آخر میں ہمارے ان بھائیوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بھائی مساجد کو جو ہے مطلب صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جتنے دکاندار مساجد کے اطراف ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ نمازوں میں تو حاضری نہیں دیتے, قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے تو مساجد کے حمامات کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کریں یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اسلامی شریعت میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, کہا کہ قیامت کے قریب یہ قیامت کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے مطلب مساجد کو گزرگاہ بنا لیں گے, یعنی اپنی ضرورت کی جگہ عبادت گاہ نہیں رہے گی وہ اپنی گزرگاہ بنا لیں گے. اہل علم نے کہا کہ جو لوگ مساجد کو راستہ بنا لیتے ہیں گزرنے کے لیے راستہ, یعنی نماز کو نہیں آتے ہیں لیکن مسجد کو جو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی دوسری ضرورتوں کے لیے, وہ سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی اہمیت کو پہچانے, مسجد کے مقام کو پہچانے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے. بات لمبی ہو گئی لیکن چونکہ مسائل ضروری تھے اس لیے میں نے بات آج لمبی کر لی. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس مسجد کے مقام کو سب سے پہلے جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو اس مسجد کی ہر طرح سے آبادی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسجد کے ذریعے جو خیر و برکت پھیلتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بستی اور محلے میں اس مسجد کو اس خیر و برکت کا باعث بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کی ہر مسجد سے اللہ تبارک و تعالی مسلم معاشرے میں خیر کو پھیلائے, شر کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ختم فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.